أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی شکر، خداوند متعال نے عقل و شعور سے نوازا، دین کی ہدایت نصیب فرمائی. خداوند متعال کی بہت ساری نعمتیں جو ہمیں نظر آتی ہیں ان کا تعلق دنیا سے ہے، اور خدا نے متعال کی بے پناہ نعمتیں ایسی ہیں جن کو ہم شاید پہچان بھی نہیں پاتے. نعمتوں میں غرق رہتے ہیں لیکن احساس نہیں کر پاتے، اور خدا نے کہے نعوذ باللہ احساس اس وقت کرتے ہیں جب وہ نعمت چھن جاتی ہے. آپ اور میں اس طرح خدا کی نعمتوں کے حصار میں ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک نعمت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے نعوذ باللہ تعالی، پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جو کچھ تھا وہ کیا تھا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ دیکھیں ابھی کتنی آسانی سے ہاتھ اٹھا لیا، رکھ لیا واپس. جس کے ہاتھ پہ پیرالائز کا اٹیک ہو جائے اس سے پوچھو ہاتھ اٹھانا کیا ہے. حسرت میں بیٹھا ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے ہاتھ اٹھا سکوں. خدا نے کہا نعوذ باللہ تعالی، اگر کوئی شخص بینا ہو بینائی سے محروم ہو جائے، یا اللہ کیا جھیلتا ہے وہ. جو شروع سے نابینا تھا وہ بھی بہت مشکل جھیلتا ہے، لیکن اگر کوئی پہلے بینائی رکھتا ہو پھر نابینا ہو جائے اس کو پتہ چلتا ہے کیا ہوا ہے. ہم لوگ شاید کاؤنٹ بھی نہیں کرتے، تو بہت مشکل ہے انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لائے. اب یہ بڑی سعادت کی بات تھی کہ خدا متعال نے ہمیں خاندانی اعتبار سے ایسے خاندانوں میں خلق کیا جہاں ہم شروع سے اہل بیت کا نام لے کر زندہ رہے، ان کے ناموں کو سنتے رہے، ان کے نام پر احترام کرتے رہے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی کچھ اور ہوتا تو پتہ نہیں زندگی کے کتنے سال بیت جاتے یہ سمجھنے میں کہ حق کہاں پہ تھا. پھر آتے افسوس کے ساتھ اللہ کی بے پناہ نعمتوں کو، جن کو ہم پہچانتے ہیں، جن کو ہم نہیں پہچانتے، جن کو ہم سمجھ پائے نہیں سمجھ پائے، ان تمام کا شکر بجا لانے کے لیے، بالاخص حب اہل بیت کی محبت کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم. آئی کریمہ بھی ہے: رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. وَنْ عَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، خدا تو مجھے یہ نصیب کر دے کہ میں ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھے دی ہیں، وہ میرے والدین کو دی. اس کے بعد اگلی آیت کریمہ نے کہا ہے وَنْ عَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور ایسا عمل صالح کروں جو تیری رضایت کا سبب بن جائے. اس کا مطلب ہے اگر کوئی واقعاً شکر گزار ہے تو خدا اسے عمل صالح نصیب کر دے گا. اگر کوئی واقعاً شکر گزار ہے تو اگر خدا نے کہا نعوذ باللہ تعالی انسان اپنے عمل کے اندر کوتاہی دیکھے تو دونوں کام کرے، استغفار بھی کرے اور شکر خدا کو بھی کہ کوئی کمی ہو رہی ہو. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اس آئے کریمہ کے بعد میں ہے کہ اے خدا میری ذریت کی اصلاح فرما. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ذریت میں نسلوں کے اندر نعمتیں خدا کی دیکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے شکر بجا لائے، اسے چاہیے عمل صالح انجام دے، خدا اس کی نعمتوں اس کی نسلوں کی اصلاح کر دے گا. ہم لوگ ایک طرف سے، میں بار بار عرض کرتا ہوں، سنہری دور میں، ایک طرف سے بہت سنگین دور میں ہیں. جتنے بھی اچھے وقت ہوتے ہیں اس میں آزمائشیں بہت سخت ہوتی ہیں. اگر مثلا فرض فرمائیے ابتدائے اسلام میں جنگ بدر کے میدان کو آپ سنہری میدان کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ وہ میدان تھا جہاں اللہ نے فرشتے نازل کیے تھے، 5000 من الملائکہ، 5000 فرشتے نازل کیے تھے. لیکن امتحان بھی سخت تھا. ایسا ہی یہ دور ہے، جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں انعام بڑا ہے، دور اچھا دور ہے، یہ امتحان سخت ہے. امتحان کس لحاظ سے سخت ہے؟ اس لحاظ سے کہ گمراہی کی طرف جانا مشکل نہیں ہے، گمراہی کی طرف جانا بہت آسان ہو گیا. وہ گناہ جو پچھلی نسلوں میں لوگ زندگی میں ایک آدھ دفعہ کرتے تھے وہ بھی کوئی بہت مصیبت میں پھنسے تو ہوگا، یہاں منٹوں میں کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور خاص کر یہ جو آج کے جوان ہیں، معذرت کے ساتھ اگر میں کہوں نا، یہ جو بیچارے آج کے جوان ہیں واقعاً بیچارے ہو گئے. بیچارے کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس، بیچارہ یعنی جس کے پاس رائے حل نہیں ہے. بعض اوقات واقعاً بیچارے ہو جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، نہیں جائیں ٹیکنالوجی کے اندر تو مشکل ہے، جاتے ہیں تو مشکل ہے، گھر بسانا چاہتے ہیں تو مشکل ہے، گھر نہیں بساتے ہیں تو مشکل ہے، عجب مشکل میں پھنس گئے. ان تمام مشکلات کے مقابلے میں اگر خدا نے ہمیں اس زمانے میں بھیجا ہے، اچھے دور میں بھیجا ہے، مشکلات کے دور بھی ہے، تو خدا نے ہمیں وسیلے بھی دیے ہوں گے. یہ نہیں ہوا ہوگا کہ خدا نے ہمیں آزمائش میں تو ڈال دیا ہوگا نعوذ باللہ تعالی، اور ہمارے سامنے کوئی حل نہ رکھا ہو. اور ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے، بہترین حل توسل ہے، بہترین حل توسل ہے. اس اعتبار سے یہ ایام بہت بہت امپورٹنٹ، بہت اہم ایام ہیں. توسل کریں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، مانگنے کی کوشش کریں. آپ الحمدللہ عزاداری میں شرکت کر رہے ہیں، ان عزاداریوں کا بڑا مقام ہے، بڑی منزلت ہے. اس کے توسل سے مانگیں کہ انشاءاللہ خدا ایمان مضبوط کرے اور خاتمہ خیر پر ہو. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان کی زندگی کا اختتام خیر پر ہو. زندگی کہاں گزاری، نعوذ باللہ تعالیٰ، اگر آخر میں آتے آتے کچھ اور ہو گیا کیا فائدہ ہوا؟ خاتمہ بھی خیر ہو. اللہ انشاءاللہ سب کے لیے سعادتوں کا مرحلے آسان کرے انشاءاللہ تعالیٰ. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. کل اور پرسوں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جتنی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جد و جہد تھی وہ گویا پوری دنیا کو تیار کرنے کے لیے تھی اس مرحلے کے لیے جو اب آنے والا ہے. بار بار وعدہ کر رہے تھے ہمارا آخری فرزند آئیں گے، ہمارے آخری فرزند آئیں گے، وہ دنیا کو ایسے کریں گے، دنیا کو ویسے کریں گے. یملا الارض قسطاً وعدلاً کما ملئت ظلماً وجورا. ساری قربانیاں ادھر ہو رہی تھیں، اس مرحلے کے لیے ہو رہی تھیں. ہم لوگوں کی جو بہت بڑی خوش قسمتی ہے وہ یہ کہ اس وقت سمجھ لیں بزرگ علماء عرفاء تقریباً متفق ہیں کہ ہم بہت نزدیک ہیں. یہ ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی ہے, یہی ہمارا سب سے بڑا امتحان ہے, یہی سب سے بڑی مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو آئے یہ جو روایت ہے ہمارے پاس مستند روایت سب قبول کر رہے ہیں, یملا ارض قسطن و عدلہ کما مول ظلمن و جورا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تشریف آوری سے پہلے ظلم و جور بہت شدید قسم کا ہوگا. اس ظلم و جور کو گویا سمجھ لیں آپ نے جھیلنا ہے, یہ آگ کا دریا آپ نے پار کرنا ہے, تب امام کی زیارت نصیب ہونی ہے. اور یہ وہ مرحلہ ہے جس کے لیے روایتیں کہتی ہیں تم لوگ چھان دیے جاؤ گے, چھان دیے جاؤ گے, چھان دیے جاؤ گے, تین مرتبہ کہا. کہاں کس طرح چھنیں گے, کن باتوں کے اوپر؟ معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, اس پہ نہیں چھنیں گے کہ ہم لوگ نعوذ باللہ تعالی یہ کہیں گے نماز واجب نہیں ہے. نہیں, یہ نہیں ہے. کیسے کوئی کہے گا نماز واجب نہیں ہے؟ دین میں نہیں رہے گا, سب کافر ہے پھر. تو یہ جو چھن جائیں گے کس بات کے اوپر چھن جائیں گے؟ ہم لوگ خود غرضیوں میں غرق ہو جائیں گے, ہم لوگ اپنی دنیاؤں میں غرق ہو جائیں گے, ہم لوگ بے خبر ہو جائیں گے نعوذ باللہ تعالی اس بات سے کہ دنیا میں دوسروں پہ کیا بیت رہی ہے. یہ چیز ہے جو ہمیں مادہ پرستی میں دھکیل رہی ہے. مادہ پرستی کی جو بہت ساری برائیاں ہیں, آخرت سے غافل کرتی ہے, اس سے اس سے معنویت سے دور کر دے گی. مادہ پرستی کی ایک بہت سنگین برائی جس کو ہم مغربی مالک کے اندر شدت سے دیکھتے ہیں, ہمارے یہاں بھی بہت پینیٹریشن ہو رہی ہے, وہ کیا ہے؟ خود غرضی. ہر کوئی اپنے گیم میں مشغول ہے, اپنا کیریئر, اپنی دولت, اپنا مال, اپنی زندگی, اپنی خوشی, کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ بھائی دنیا میں اور بھی تو بسے ہیں, ان کو بھی تو سوچو. اچھا, یہ جو ملکوں کی تقسیم کی گئی تقریباً 100 سال پہلے, پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے بعد, اس کا ہدف بھی یہی تھا کہ لوگ بٹ جائیں, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, ہر کوئی اپنے آپ کو سوچے. اچھا, اب وہ جو پاکستان میں بیٹھا ہے وہ کیا, بھائی میں تو پاکستانی ہوں, مجھے کیا غرض, مثلاً وہ ایران میں ایک جنرل تھا اس کو شہید کیا گیا, مجھے کیا غرض, میں پاکستانی ہوں مثلاً, مجھے کیا غرض, سعودیہ میں ایک عالم کو شہید کر دیا گیا, مجھے کیا غرض مثلاً. اچھا, یہ بیوقوف یہ نہیں سوچتے کہ دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں گلوبل ویلیج ہے, پوری دنیا ایک گاؤں بن گئی ہے. ایک طرف سے کہتے ہیں پوری دنیا ایک گاؤں بن گئی ہے, اس ایریے کے اندر تم نے اگر کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ریلیز کی تو دنیا کا دوسرا کونا متاثر ہوگا. اچھا, یہاں پہ ایک مہلک گیس ریلیز کرنے سے دنیا کا وہ کونا متاثر ہوگا, اور یہاں پہ ناحق خون بہے گا تو دنیا پہ اثر نہیں پڑے گا اس کا؟ خون ناحق کی تاثیر پتہ ہے؟ خون ناحق کو بھی تو سوچو, پوری کائنات جواب دہ ہوتی ہے اس پہ. مثلاً یہ جو میں نے عرض کیا, یہ جو شہدا کا خون بہا ہے, یہ معاملہ ہے. یہ آیا خدا بخش دے گا اس طرح؟ امتوں سے سوال کیے جائیں گے کہ تم لوگوں کے سامنے یہ ہوا تھا, تم لوگوں نے کیا کیا؟ اور خدا نے بہت عجیب طریقے سے ہمیں دکھایا. اور سب سے بڑا جو درس ہم نے, میں سمجھتا ہوں ہم نے اہل بیت سے سیکھا, جو مجھے سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ ہے کہ, اور اس کو مجھے خاص کر آپ کی خدمت میں عرض کرنا آج, اور یہ ضائع نہ ہو جائے کہیں, تمام واقعات وقت کے امام کی تیاری کے لیے, وہاں سے کچھ درس سیکھنے, اس درس میں سے ایک درس مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد, صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. حقیقت یہ ہے, میں اپنے طور پہ عرض کروں گا, ہم میں اتنی سی بھی کسی چیز کو تبدیل کرنے کی طاقت نہیں ہے. بھائی جو خود ضعیف ہے, جو خود حوادث کے مقابلے میں بے بس ہے, یہ کرونا نے تو ہمیں بہت کچھ سکھایا ہوگا. سانس لینے کے لیے بے بسی آتی ہے, سانس لینے کے لیے بے بسی. آج ہی میں کسی پاکستان سے باہر کسی مریض اس کا میسج سن رہا تھا کہ جو آئس بالکل آخری یونٹس کے اندر احساس کر رہا تھا کہ سانس لینے میں جو بے بسی ہے وہ کیا ہے. ہم معاشرے تبدیل کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں, ہم نہیں کر سکتے. اللہ کے نظام نے کچھ چیزیں طے کی ہوئی ہیں, یہ ہونی ہے. ہمیں جو خدا نے ٹاسک دیا ہے, کام دیا ہے, وہ یہ کہ تم اس نظام میں جو آنا ہے, ہونا ہے, تم شرکت کرو. ہم نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا, نہیں ہو جائے گا. صدیوں لوگوں نے ظہور امام کے لیے اس طرح تیاری نہیں کی تو کیا ظہور نہیں ہوگا؟ نہیں ہو جائے گا. جنہوں نے نئی تیاری کی وہ محروم رہ جائیں گے. ہمارا کیس بھی یہی کیس ہے. ہم تیاری نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا, نعوذ باللہ تعالی, محرومیت. تو اہل بیت کی زندگی سے جو ایک نقطہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ نتائج کی پرواہ نہیں کرو, ذمہ داری کو انجام دو. اب آپ کو شاید یہ بہت چھوٹی سی لگے, لیکن اگر اس کو ایک پرسپیکٹو میں لا کر آپ کی خدمت میں عرض کروں تو جس سانحے کی یاد میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اس وقت اہل بیت کے حامیوں کی تعداد کتنی تھی؟ بھائی ہم سب کو معلوم ہے, مصائب میں بار بار کہتے ہیں کہ اگر حامی ہوتے تو گھر جلتا؟ حامی ہوتے تو نہیں ہوتا نا, نہیں تھے. نہ ہونے کے باوجود کیا اہل بیت نے جد و جہد نہیں کی؟ نہیں, جد و جہد پوری کی. اس کو میں مصائب میں عرض کروں گا, پوری جد و جہد کی. اس کے رازوں کو تک بھی ہم نہیں پہنچ پائیں گے. اچھا, مظلومیتوں کی داستان سوچئے. نواس رسول اور جس عالم میں جنازے اٹھ رہے ہیں, اللہ اکبر, کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. اگر ظاہری طور پر دیکھو کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. امام اول, امام دوم, سید الشہداء, بعد میں آنے والے آئمہ, برسوں زندانوں میں رہنے والے ساتویں امام, کوئی ساتھ دینے والا نہیں. کیا جدوجہد نہیں کی؟ جدوجہد پوری کی. ہم نے کیا درس سیکھا؟ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اس سے مت گھبراؤ کہ تمہاری زندگی میں نتیجہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا, یہ مت سوچو. اپنے کام کو انجام دو. اگر کام کو ایک شرط کے ساتھ, اگر کام کو خلوص سے انجام دے دیا, بس خدا نے خلوص میں بڑی طاقت رکھی ہے. یہ جتنے نام ہم نے لیے کل بھی آج بھی, مثلا شہید نیمر, شہید قاسم سلیمانی, جو آج کے دور کے لوگوں کے نام لے رہا ہوں, شہید محمد باقر صدر, شہید مطہری, ان لوگوں نے, ان لوگوں کا کمال یہ نہیں تھا کہ ان لوگوں نے طاقتور ہو کر اپنے کاموں کو انجام دیا, نہیں, ضعف میں اپنے کاموں کو انجام دیا, ضعیف ہو کر اپنے کاموں کو انجام دیا. یہ جو آج ہم اور آپ مثلا شہید قاسم سلیمانی کا اتنا تذکرہ کر رہے ہیں, کیا ہمیشہ قاسم سلیمانی کے پیچھے ہمیشہ لشکر رہتا تھا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا تھا. وہ جو جنگ کے زمانے تھے, خوش قسمتی سے میں 4 سال اس زمانے میں ایران میں تھا, وہ بہت مظلومیت کا زمانہ تھا. آپ اور میں سوچ بھی نہیں پائیں گے ابھی. ہم خود آج کے ایران کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ یاد یقین نہیں آتا کہ یہ وہی جگہیں تھیں جہاں ہم نے جنگ کے زمانے میں تھے. اور ایسے ایسے دور آتے تھے کمزوری اور ضعف کے, میں بتا نہیں سکتا آپ کو. آپ کے یہاں, ہمارے یہاں کراچی میں اتنی ٹھنڈک نہیں ہوتی. قم میں جب ٹھنڈک ہوتی تھی تو -10 -11 تک جاتی تھی, اور اس -10 -11 کے زمانے میں ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ ہمارے مدرسے میں گرم کرنے کے لیے لکڑیاں جلانی پڑتی تھیں. گیس نہیں ہے, مٹی کا تیل نہیں, کچھ نہیں, تو لکڑیاں جلا کر گرم کرنے سے بچاتے, ورنہ فریزنگ تھا, -10, آپ کو پتا ہے فریز ہو جائے گا انسان. ہم لوگ کبھی دیکھتے تھے مثلا, اب بازار میں ماچس نہیں ہے, صابن نہیں ہے، لوگ سب جھیلتے تھے. اچھا اس وقت مثال کے طور پر کوئی پوچھتا کہ بھائی تم لوگ ایک اکیلی قوم پوری دنیا کے ظالموں سے لڑ رہے ہو، تم لوگ جیتنے کا کوئی چانس نہیں ہے، لوگ ایسی باتیں کرتے تھے. اس وقت یہ شہید قاسم جیسے لوگ، رہبر معظم جیسے لوگ، یہ لوگ لوگوں کو امیدیں دلاتے تھے نہیں کہ ہم خدا کی خاطر کھڑے ہوئے، ہم جیتیں گے. امام خمینی ہمیشہ کہتے تھے ہم نے خدا کی خاطر کیا ہے، جو کچھ کیا ہے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. اب دیکھیے کتنی طاقت ملی. جو بات ہمیں سیکھنی ہے پاکستان کے اندر، دنیا کے اندر، جہاں کہیں بھی ہیں، بھائی آپ اپنا کام انجام دیں اور آپ کمزوریوں سے مت گھبرائیں. صرف ایک کوشش کرتے رہیے، خلوص. خلوص کو اپناتے رہیں، اور جو آپ کے اندر خلوص جتنا ہوگا اتنا آپ کا اثر دنیا کے اندر بڑھتا چلا جائے گا. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. مثال سے پہلے یہ بھی عرض کر دوں، اس کو کیسے آزمائیں کہ پرخلوص ہیں یا نہیں ہیں، یہ کیسے آزمائیں؟ بھائی میں مثلاً اپنے گھر سے نکلا ہوں، پرسکون گاڑی میں بیٹھ کے یہاں تک آیا، ممبر پہ بیٹھا، مجلس پڑھی، گاڑی میں بیٹھوں گا، واپس چلا جاؤں گا. اب کوئی مجھ سے پوچھے تم نے خلوص سے پڑھی، میں کہوں گا ہاں میں نے خلوص سے پڑھی، کیا میری آزمائش ہوئی تھی؟ نہیں ہے، اس میں تو آزمائش نہیں ہوئی ہے. تو جب تک آزمائش نہیں ہوئی ہے یہ یقین ہے کہ خلوص ہے؟ نہیں ہے. خلوص کا کہاں پتہ چلتا ہے؟ جب بندش آتی ہے، جب آزمائش آتی ہے، جب کوئی مشکل آتی ہے. میں مصیبت کہتے کہتے رک گیا. جب سختیاں آئیں اور آپ اپنے راستے کے اوپر باقی رہیں، آپ کہیں گے نہیں خدا نے مجھے ذمہ داری دی ہے، مجھے یہ انجام دینا ہے، ہاں پھر معاملہ ہے. میں نہیں کہہ رہا ہم مصلحتوں سے عاری ہو جائیں، ہم عقل و شعور کو استعمال نہ کریں، نہیں. بعض اوقات سخت وقت میں حق پہ باقی رہنا سب سے بڑی مصلحت پسندی ہے. ایک دفعہ مصلحت پسندی یہ ہوتی ہے کہ ہم کہیں گے بھئی یہ معاملہ ہوا ہے، چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو کوئی بات نہیں، کبھی اور کر لیں گے. ایک دفعہ مصلحت پسندی یہ ہوتی ہے کہ سختی کا وقت ہے، اس وقت باقی رہنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اگر آج میں سختی کے وقت میں اس کو چھوڑ دیا، کل خدا مجھ سے آسانی کے وقت میں بھی توفیق نہیں دے گا، مجھے میری توفیق ختم ہو جائے گی. تو آپ اور میں اپنی زندگی میں اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، حق کو پہچان لیں، حق کے اوپر پابندی دکھائیں، اور یہ جملہ کہہ دینا چاہیے، اور پھر سختیوں کا انتظار کریں. یہ نہیں ہوگا کہ سختی نہیں آئے گی، یہ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی مجھ سے یہ کہے ہم میں اپنے لیے یہ سوچوں کہ میں خدا سے دعا کرتا رہوں گا، خدا میں حق کے راستے پہ چلوں گا، کوئی سختی نہ دے، یہ نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. سختیوں نے آنا ہے، مشکلات نے آنا ہے. آپ کا اور میرا کام کیا ہے؟ استقامت سیکھو، اہل بیت سے استقامت سیکھو. اسی معاملے میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، اسی چیپٹر کو آگے بڑھاتے ہوئے، اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ، لیکن متصل کر رہا ہوں ایک دوسرے سے. غم آنا غلط بات ہے کیا؟ آپ پر نعوذ باللہ، ابھی میں نعوذ باللہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ پر کوئی غم آئے حق کی خاطر، یہ بری بات ہے. ہمیں دنیا کی مادہ پرستی نے تربیت اس طرح کی ہے کہ تم پہ کوئی غم نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا. آپ حق کے راستے پہ چلیں گے، غم یقیناً آئے گا، سختی یقیناً آئے گی. اور اگر ہم سیکھنا چاہتے ہیں اس 1400 سال پہلے کے واقعات سے جو اہل بیت کی زندگی میں انجام پائے، اور ان سے سیکھ کر ان کے فرزند کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، تو بھائی میں آپ سے ضرور عرض کروں گا، اپنے آپ کو غموں کے لیے تیار کریں، اپنے آپ کو سختی کے لیے تیار کریں. انہوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے. اب مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر، صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پوری دنیا جس کو ہم جانتے ہیں، پوری کائنات جتنی بھی ہم نے سنی ہے ابھی تک، سمجھی تو شاید نہیں ہوگی، اس میں جو عظیم الشان ہستیاں تھیں نبی آخر زمان سے لے کر آئمہ اطہار، انبیاء اولیاء اوصیاء تک، کوئی ایک بتا دو جس نے سختی اور غم نہ اٹھایا. وہ جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، انہوں نے جو سختیاں اٹھائیں اس کو دیکھ لو، انہوں نے جو سختیاں اٹھائیں. اللہ کے نبی کی ایک روایت ہے، اتنی عجیب روایت ہے، انسان بعض اوقات سمجھنے میں عاجز ہو جاتا ہے واقعا. فرمایا جو مشکلات اور سختیاں میں نے اٹھائیں وہ کسی نبی نے نہیں اٹھائیں. تو ہمیں تو یوں لگنے لگا ہے کہ بھائی جس کسی کا اللہ کے نزدیک کوئی مقام ہے اس کو اتنا ہی سختیوں کے لیے تیار ہونا پڑے گا، اتنا ہی غم کے لیے تیار ہونا پڑے گا. اب ہمیں مادی دنیا کیا سمجھاتی ہے؟ مادی دنیا یہ سمجھاتی ہے کوئی سختی نہ آئے، کوئی غم نہ آئے. نہیں بھائی، نہیں ہو سکتا یہ. اب اس کو ایک قانون کے طور پہ لے لیتے ہیں. قانون کیا ہے؟ دیکھیے، ہم ویسی عبادتیں کرنا چاہتے نہیں کر پاتے، علیحدہ معاملہ، جس طرح اہل بیت نے کی. انہوں نے زیارت پڑھی، ہم بھی زیارت پڑھنا چاہتے ہیں. کیوں؟ ہم چاہتے ہیں ان کے جیسے نظر آئے، ان کے جیسے نظر آئے. جیسے وہ نماز پڑھتے تھے اسی طریقے پہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ان کی طرح پہ چلنا چاہتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، اول ہستی سے لے کر آخر تک انہوں نے سختیاں کتنی جھیلی، مصائب کیسے جھیلیں؟ اگر واقعاً کسی کو آگے بڑھنا ہے، میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں، حقیقت یہ ہے، ایسے مت سوچے گا کہ میرے اندر یہ طاقت ہوگی. اگر کسی کو اللہ کی راہ میں، انبیاء اور اولیاء اور اوصیاء کی راہ میں آگے بڑھنا ہے، اسے آگے بڑھ کے مصائب اٹھانے پڑیں گے، آگے بڑھ کے مصائب اٹھانے پڑیں گے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں اس بات کو، اور پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، حضرت میسم تمار جو سولی پہ رہے 3 دن، اگر پہلے دن ہی امیر المومنین سے استدعا کرتے، توسل کرتے کہ مولا میرے لیے سختی کافی ہے، مجھے اتروا دیں، تو معاملہ ختم ہو جاتا. وہ سولی پہ نہیں رہتے، وہ نیچے آ جاتے. اگر وہ پہلے دن ہی کہہ دیتے وہ آ جاتے. آخر تک یہ نہیں کہا کہ مولا میرے لیے مشکل کافی ہو گئی، مجھے اتار لیں، نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ ان کو پتا تھا اس میں کچھ ایسی چیز ملنی ہے جو نیچے آ کے نہیں ملنی، یہاں کچھ ہے. اور عزیزان محترم، یہ جو ہم اور آپ 1400 سال کے بعد بھی یہاں بیٹھے ہیں نا، دنیا کے تمام تر ظالموں کی مخالفتوں کے باوجود، ہم لوگوں نے اس کو گرانٹیڈ لے لیا ہے کہ ہم لوگ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. نہیں، اس کے پیچھے قربانیاں دی گئی ہیں. کون سا دور، کون سا علاقہ ہے جہاں قربانیاں نہیں دی گئی ہیں؟ کون سا دور ہے، کون سا علاقہ ہے جہاں خون نہیں بہا ہے؟ تو یہ جو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کن کی محنتوں کا نتیجہ ہے؟ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے جان بوجھ کے مصیبتیں اٹھائی ہیں، بھاگے نہیں تھے. یہی ہمارے ساتھ ہونا ہے. اور الحمدللہ رب العالمین، پاکستان میں اہل بیت کے چاہنے والوں کا معاملہ برا نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین. مشکلات اٹھائی ہیں، مصیبتیں برداشت کی ہیں، اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ رب العالمین. آپ کو یاد ہے چند سال پہلے ہمارے دشمن کہتے تھے ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. الحمدللہ ہم وہیں بیٹھے ہیں جہاں ہوتے تھے. اور اب بس سوچ لیں کہ ابھی ظہور نہیں ہوا ہے تو مشکلات یہ تھی، اور جتنا نزدیک آتے جائیں گے یہ بڑھتی چلی جائیں گے. اب اس استقامت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کریں؟ وہ جو پہلے دن عرض کیا تھا، اپنے رابطے کو ان سے مضبوط کر لیں. نہیں کہیے گا مولا یہ مشکل ختم کر دیں، میں مشورے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، کبھی مت کہیں مشکل ختم کر دیں، مت کہیں کیا مولا مجھے طاقت دے دیں، اس مشکل کو میرے لیے آسان کر دیں، مت کہیں مشکل ختم ہو جائے، نہیں بھائی مشکلات ختم ہو گئیں تو ہم لوگوں کی ترقی کہاں جائے گی، پھر کہیں اس مشکل کو میرے لیے آسان کر دیں، مجھے اس کی طاقت دے دیں جھیلنے کی، اس کو سنبھالنے کا موقع دے دیں مجھے، اس طرح آپ کی میری زندگی ترقی کرے گی انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بہت اہم ہے کہ دعائیں توسلات یہ ہماری زندگی کا حصہ رہیں، اور خاص کر چونکہ بیوی بی کی شہادت کے ایام ہیں تو ہم سب کو معلوم ہے کہ بیوی بی کے در سے توسل کرنا بہت اہم ہے. کچھ دن پہلے میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، کوئی بندہ تھا، چونکہ ہم لوگ اپنی جوانی کے زمانے میں وہاں تھے، وہ حالات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. آپ میں بار بار ریفر کرتا ہوں اس زمانے کو جب ایران عراق کی جنگ چل رہی تھی، تو آپ ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی آپ لوگ بار بار وہاں ایران کو یاد کرتے ہیں، ایران کو یاد کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بات گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، جنگ انسانوں کو آزما کے رکھ دیتی ہے. جنگ بہت مشکل مرحلہ ہے، جنگ آسان نہیں ہے، اس میں انسان آزمائے جاتے ہیں. تو مثال کے طور پر اسی دور کے اندر ایک بندہ خدا تھا، اہل معنویت، اس زمانے میں بڑے عجیب لوگ ہوا کرتے تھے. آیت اللہ جوادی عاملی، مفسر قرآن، عارف بزرگوار، ان کا بڑا مقام ہے. آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے شاگرد، براہ راست شاگرد ہیں، اور آج بڑے بڑے عرفا انہیں ریفر کرتے ہیں. آیت اللہ جوادی عاملی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ محاذ پہ گئے گئیں اسی جنگ کے زمانے میں، تو کوئی ایک لڑکا تھا، اس کی عمر کم تھی، جوان تھا بالکل، 17-18 سال کا، تو وہ کہیں جا رہا تھا ایک جگہ وضو کرنے کے لیے، پانی یہاں پہ نہیں تھا، نماز پڑھنی تھی اس سے، تو وضو کرنے جانا تھا. وہ جہاں جا رہا تھا اس کو دشمن نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا، تو جو جہاں جاتا تھا وہاں اس کو فائرنگ کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تو سب ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے بھائی آج وضو نہیں کریں گے، تیمم کر لیں گے، چونکہ یہاں پہ مسئلہ بنا ہوا ہے، نہیں جائیں گے. اب وہ کہنے لگا نہیں مجھے جا کے وضو کرنا ہے. تو وہ جو لوگ تھے وہ اس جوان کو لے کر آیت اللہ کے پاس آئے، اور آیت اللہ سے کہا کہ اس کو سمجھائیں بے وقوف کو، یہ تیمم کر سکتا ہے، وضو کر کے جائے گا، وضو کرنے جا رہا ہے، جان دے کے آئے گا. تو آیت اللہ نے اس سے کہا کہ تیمم جائز ہے، یہاں پہ تیمم کر لو. تو اس نے آیت اللہ سے خاموشی سے کہا کہ حاجی آقا مجھے آخری نماز پڑھنی ہے، یہ مجھے وضو سے پڑھنے دیں. کہنے آخری نماز پڑھنی ہے، یہ مجھے وضو سے پڑھنے دیں. تو سنا تو وہ بھی حیران رہ گئے، کہا جاؤ چلے جاؤ. چلا گیا، وضو کر کے آیا، تھوڑی دیر میں مختلف حالات ہوئے، تبدیلیاں ہوئیں، شام تک شہید ہو گیا. تو خود آیت اللہ کہنے لگے کہ مثلاً 30 سال ہو گئے مجھے حوض علمیہ میں پڑھاتے ہوئے، اس 17 سالہ لڑکے نے کیا سیکھا کہ اس کو یہ پتہ چل گیا؟ یہ سب ممکن ہے. کب ممکن ہے؟ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. یہ ہم لوگوں کے لیے کہانیوں کی طرح ہے، حقیقت یہی ہے. لیکن یہ سب ممکن ہے، کب ممکن ہے؟ جب ہم سختیاں جھیلنے کے عادی ہوں. ابھی ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے، کسی کو ذرا سی ایک بات کہو کہ مثال کے طور پر یہ چھوٹی سی مشکل برداشت کرو، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو وہی کروں گا جو میرا دل چاہتا ہے. اس پہ ترقی نہیں آ سکتی. یہ جو ایڈورٹائزمنٹ میں اور آپ سنتے ہیں نا، وہ کرو جو تمہارا دل چاہے، اس پہ کوئی معنویت نہیں ملتی. اللہ کی راہ میں ترقی ملتی وہاں پر ہے جب آپ اپنی مرضی نہیں چلائیں، اللہ کے حکم پہ تسلیم ہو جائیں. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم بیر اور نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس میں سے نہ دو جس سے تمہارا دل جڑا ہوا ہے. اس سے تمہارا دل جڑا ہوا ہے. میں اپنی جیب سے 100 روپے نکال کے صدقہ دے دوں، یہ میں نے نیکی کی، ٹھیک ہے، کہنے کو صدقہ ہے، یہ وہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بلائیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ، یہ وہ بات نہیں ہے. بات کب آئے گی؟ بات جب اس وقت آئے گی جب جو میرا محبوب کوئی چیز تھی وہ میرے ہاتھ سے جائے گی اللہ کے نام پہ، تب پتہ چلتا ہے. اور اس خاطر ان شہدا کا بڑا مقام ہے، اور ان سب لوگوں نے اہل بیت کی عظمت سے سیکھا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے جگر کے ٹکڑے، اپنے وجود کی محبتیں اللہ کی راہ میں قربان کی. اب مجھے نہیں معلوم کہ ہم لوگ کس دور میں آگے جائیں گے، خدا ہمیں اور کس طرح آزمائے گا، نہیں معلوم کن کن مراحل سے ہمیں گزرنا ہوگا تاکہ انشاءاللہ امام کی تشریف آوری ہو، لیکن ہم سب کو ایک بات پتا ہے، یہ مراحل آسان نہیں ہیں. سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ معنوی ترقی، معنوی ترقی. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا امام کے لیے ہم پیسہ جمع کر رہے ہیں، امام کے لیے ہم اسلحہ جمع کر رہے ہیں، امام کے لیے ہم طاقت توانائی جمع کر رہے ہیں، یہ باتیں ایک حد تک صحیح ہیں، ایک حد تک، بہت تھوڑی حد تک. اصل چیز جو چاہیے وہ کیا چاہیے؟ وہ سب کام بھی کرو، معنوی ترقی لے کے ہو. اہل روحانیت ہوں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا جانتا ہو، اللہ کے اوپر اعتماد کرنا سیکھا ہو اس نے. چار مشکلات آئیں تو بنی اسرائیل کی طرح نہ کیا بیٹھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ جب آپ نہیں آئے تھے تب بھی مشکلات تھیں، جب آپ آئے تب بھی مشکلات تھیں، یہ کہاں کا انتظار ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ بنی اسرائیل اپنی خوشیوں کا انتظار کر رہے تھے، اپنی عیاشیوں کا انتظار کر رہے تھے، یہ نصرت کا انتظار نہیں کر رہے تھے. جو اہل بیت کی نصرت کا انتظار کرنے والے ہیں وہ مشقتوں کے آنے پہ کیا کہیں گے؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، ہم آزمائے جائیں گے، ہم اس آزمائش کے لیے تیار. مسلسل اپنے آپ کو دیکھتے رہیں. سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمیں یہ سکھاتی ہے، اپنے آپ کو معنوی طور پہ تیار کرنا. اب باتیں تو انسان نظریوں میں بہت ساری کرتا ہے، لیکن میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں عمل کی کوئی بات ضرور کچھ نہ کچھ عرض کرتا چلوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ یہ سارے نظریے بولتے رہیں اور عمل میں ہماری کوئی تبدیلی نہ آئے. تو مثال کے طور پر اب جیسے یہ سال بھی شروع ہو رہا ہے انگلش کیلنڈر کے اعتبار سے، چلو ٹھیک ہے، کوئی بھی کیلنڈر ہو، آپ اپنی زندگی میں ایک حساب کریں، یہ جو سال گزر رہے ہیں اس میں آپ کی ترقی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ کس سے دیکھیں؟ یہ دیکھو، نمازیں بہتر ہو رہی ہیں، آپ کے دل میں دوسروں کے لیے رحم کا جذبہ بڑھ رہا ہے. جب آپ کوئی قربانی دیں تو خلوص کے ساتھ سہنا جانتے ہیں یا دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں، یہ بڑھ رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے؟ سال گزرتے رہیں گے، وقت کی نوعیت سیال ہے، گزرتی ہے، ہمیں ایسا نہ ہو ہماری عمریں گزرتی رہیں اور ہم معنوی عمر میں بچپن میں بیٹھے رہیں، یہ نہ ہو جائے ہم بڈھے ہوں اور معنوی عمر ہماری وہی لڑکپن کی ہو، ترقی نہیں کی، یہ نہ ہو جائے ہمارے ساتھ. تو ہر گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو آزماتے رہیں. مثلاً اب آپ خود اپنا پلان بنائیں کہ بھائی آپ اپنی نمازوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، کیسے بہتر بنائیں گے؟ آپ قرآن کریم کی تلاوت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، کیسے بہتر بنائیں گے؟ اپنے اندر صبر کا جذبہ بڑھانا چاہتے ہیں، کیسے بڑھائیں گے؟ مثلا کن پوائنٹس پہ آپ بھڑک جاتے تھے، آگ بگولا ہو جاتے تھے، کنٹرول بڑھ گیا، اب زیادہ اچھا کنٹرول کر پا رہے ہیں؟ چیک کریں. اچھا اگر کوئی یہ باتیں سنے اور مثلا کہے کہ نہیں جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، پھر وہ وقت نہیں آئے گا میرے اور آپ کے اوپر، پھر وہ وقت آئے گا ہی نہیں. پھر کیا خدا ہمیں مشکلات میں ڈالنے پر نعوذ باللہ محتاج ہے؟ اس نے اتنے کافروں اور فاسقوں کو دنیا کی نعمتوں میں غرق رکھا ہوا ہے، ہمیں بھی ڈال دے گا؟ ہمیں بھی ایسا ان دنیا کی آسائشوں میں غرق کرے، نعوذ باللہ تعالیٰ، کہ ہم پوچھنا ہی بھول جائیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، یہ کیا مشکل ہے؟ کیا یہ کوئی مشکل نہیں ہے؟ بہت آسانی سے ہو جائے گا. آپ آزماتے رہیں، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنی عبادتوں کے ذریعے سے، خلوص کے ذریعے سے، لوگوں کے کام آنے کے ذریعے سے. اور چوتھی پانچویں دفعہ کہہ رہا ہوں، مت سوچیں دوسروں نے آپ کو کیا دینا ہے. میں اب پاکستان واپس آئے ہوئے مجھے 26-27 سال ہو رہے ہیں تقریباً. اس 25-26 سال میں جو میں نے ایک بات سیکھی ہے بہت اہم، وہ یہ ہے کہ جب تک دوسروں سے کوئی توقع ہے، اس کا مطلب ہے اپنا کام پورا نہیں ہوا ہے، اپنا کام صحیح نہیں ہے. ہمارا کام صحیح اس وقت ہوگا جب ہمارے اندر دوسروں سے توقع ختم ہو جائے گی. خدا سے توقع کیوں نہ کریں؟ یہ مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. مثلا ہمارے جیسے لوگ، معذرت چاہتا ہوں میں تھوڑا سا آپ کا وقت اور لے رہا ہوں، ہمارے جیسے لوگ مجلس بھی ایک پڑھتے ہیں، تو مثلا اگر ہم سے آ کر ایک آدمی کہے مولانا آپ نے مجلس یہ خراب کام کر دیا، یہ غلطی پڑھ دیا آپ نے، ایک اور آ کے کہے غلط پڑھ دیا ایک اور، تو ہمارا دل چاہنے لگتا ہے کہ کوئی ایک یہ بھی تو کہے کہ اچھا پڑھا. دل چاہتا ہے کبھی اتنے، تو مثلا کوئی کہتے ہیں مولانا آپ نے بہت اچھی مجلس پڑھی، تو مثلا چاہے یہ پتا ہو کہ تکلفاً کہہ رہا ہے تو اچھا لگتا ہے کہ ہاں بھائی یہ اس نے اچھا. اگر واقعاً اللہ کی خاطر تھا تو انتظار کیوں ہے؟ خدا کی خاطر رکھو. کچھ لوگوں نے انہی دینی کاموں کے اوپر جانے دی ہیں، نہ کہ توقع نہیں تھی، جانے دے کر کیا ہے. ہمیں تو خدا نے بڑے اچھے موقع دیے. میں تو مجھے جو سیکھنے کو مل رہا ہے اور آپ سے بھی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو آزماتے رہیں اور اپنی توقعات کو خدا سے وابستہ کرتے رہیں، اپنے کام کو پرخلوص انجام دیں جتنا ممکن ہے. ہمارے کام میں ایک مشکل ہے، ہمارے کام میں ایک مشکل ہے، ہم لوگ گمنامی میں مجلس نہیں پڑھ سکتے. مثلا مجھے مجلس پڑھنی ہے، نام آئے گا بیچ میں نہیں آئے گا؟ آئے گا بھائی. اگر میں پوسٹر بینر پہ سے ہٹوا بھی دوں تو جب میں بیٹھوں گا تو نظر آ جاؤں گا. خطرہ یہی ہے کہ نام کے ہی لیے نہ ہو جائیں کہیں. بہت مشکل کام ہے پرخلوص کام کرنا، آسان نہیں ہے. آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو خدا نے بہت عجیب عجیب توفیقات دی بھی ہوں گی جس میں پرخلوص گمنامی میں کام کر سکتے ہیں. اس کام کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. اچھا، اب مثال کے طور پر میرا جیسا آدمی جس کا اصلی کام مجلس پڑھنا ہے، گمنامی میں کر نہیں سکتا، تو میں کیا کروں؟ تو میں خدا سے بہت پناہ مانگوں گی، خدا میرا عمل ریاکاری میں ضائع نہ ہو جائے کہیں، تو بہت پناہ مانگنی پڑے گی. اور کچھ کاموں کو زندگی میں ایسے کروں، اگر میری طرح کوئی اس مشکل میں ہے تو اس کے لیے عرض کر رہا ہوں، اسے کوئی نہ سمجھ سکے، تاکہ شاید اس کے اوپر بخشش ہو جائے، وہ کام قبول کر لیے جائیں. تو ان کاموں میں سے ایک کام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، کبھی یہ بھی مشکل نہ بن جائے. ہم لوگ مجلسوں میں گریہ کرتے ہیں اہل بیت کے مصائب پہ، صحیح کرتے ہیں، بہت ثواب کا کام. کبھی کوشش کریں اکیلے میں بیٹھ کر اہل بیت کے مصائب پہ گریہ کر، اکیلے میں. ابھی دیکھیے، مثلا ہم مجلس کے کسی مرحلے پہ پہنچتے ہیں، ایک ماحول تیار کرتے ہیں مصائب کے لیے، پھر مصائب کے جملے پڑھتے ہیں، اس سے لوگوں کے اندر گریہ آتا ہے، پھر باقی لوگ بھی گریہ کرتے ہیں. اچھی بات ہے، اس پہ ثواب بہت ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بی بی ام الائمہ کے مصائب کے دن، بی بی کے مصائب کے دن، ارے بڑی عجیب ایک روایت ذہن میں آئی ہے. بعض اوقات اچانک کوئی روایت ذہن میں آتی ہے، ہم لوگ کبھی روک لیتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی صحیح ہے نہیں ہے، کبھی پھر جانے دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یا اللہ، بی بی کی شہادت کے ایام ہے نا، کیا مولا امام حسن امام حسین بہت بڑی عمر میں تھے اس وقت؟ عمر بہت کم تھی اس وقت، معذرت کے ساتھ بی بی زینب کبریٰ کی عمر تو بہت ہی کم تھی اس وقت، سلام اللہ علیہ. ہمارے پاس ایک روایت ہے کہ خدا یتیم کی آہ کو کتنی اہمیت دیتا ہے، یتیم کی آہ کو کتنی اہمیت دیتا ہے. یہ روایت میں کئی دفعہ شاید آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. ہمارے پاس اس طرح کی روایت بیان کرتی ہے کہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ عرش خدا یتیم کی آہ پہ لرز جاتا ہے، عرش خدا یتیم کی آہ پہ لرز جاتا ہے. اچھا، یہ یتیم ولی اللہ ہو، نہیں ضروری نہیں ہے ولی اللہ ہو. یہ یتیم فرزند امام ہو، نہیں ضروری نہیں ہے. یتیم یتیم ہوتا ہے. کون سا موقع؟ کا مثلا کوئی بچہ ہو جس کی ماں مر گئی ہو، یقین مانے ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ سانحہ اٹھایا ہو کہ وہ دنیا سے گیا ہو جس سے دل جڑا ہوا ہو، بہت کم ہے. ماں باپ بوڑھے ہو کے چلے جاتے ہیں نا، پتہ بھی نہیں چلتا. مثلا ہم بھی عمر میں زیادہ ہوتے ہیں، ماں باپ چلے جاتے ہیں. ذرا اس سے پوچھو جو بچہ خود چھوٹا ہو اور ماں چلی جائے، اس بچے پہ کیا گزرتی. اور عزیزو، میں نے تھوڑا تکلف میں کم کہا، اس بچی سے پوچھو جس کی ماں چلی جائے. اس سانحے کو میں اور آپ سمجھ نہیں پائیں گے، ابھی ہم نہیں سمجھ پائیں گے یہ کیا ہوتا ہے. عرش خدا لرزتا ہے کس موقع پر؟ روایت میں کہا کہ کوئی بچہ ہوتا ہے، اس کی ماں دنیا سے چلی جاتی ہے، وہ بچہ روتا ہے، اپنی ماں دفن ہو گئی، دفنا کے آ گئے، بچہ ماں کو روتا 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 روتے سو جاتا ہے. جب بچہ سوتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ میری ماں مر گئی ہے. رات کے کسی وقت میں آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے ہر رات کے دستور کی طرح اپنی ماں کے ہاتھ کو ڈھونڈتا ہے. ماں کی جگہ کو ٹٹولتا ہے. اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے اور اس کو یاد آتا ہے ماں تو مر گئی ہے. یہ بچہ جب روتا ہے تو عرش خدا ہل جاتا ہے. آج جو دس بستہ عرض کروں گا، نہیں معلوم بی بی زینب نے کتنی مرتبہ اپنی ماں کو ڈھونڈنا ہو. نہیں معلوم مولا حسنین نے کتنی دفعہ اپنی ماں کی خالی جگہ کو دیکھا ہوگا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، مصائب کے لیے انسان کیا کیا کہے، کیا کیا کہے. عزیزان محترم، بس دو چار جملے اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور مصائب کا بڑا عجیب پہلو. عزیزان محترم، گیارہ محرم کی ایک روایت ہم لوگ بہت پڑھتے ہیں، گیارہ محرم کی ایک روایت ہم لوگ پڑھتے ہیں، میں نے خود بھی کئی دفعہ پڑھی ہے. اس روایت میں لکھا ہے کہ جب اہل بیت کے اسرا کو مقتل کے سامنے سے گزارا گیا تو بیویوں نے اپنے آپ کو اماریوں سے گرا لیا. بیویاں لاشوں کی طرف گئیں، ان مقدس لاشوں کی طرف، اور وہاں جا کر ماتم کرنا شروع کیا. اب اس میں ایک پہلو تو سید الشہداء کی صاحبزادی نے لاش کو ڈھونڈا کیسے، لیکن ابھی میں اس کا ذکر نہیں کروں گا. بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا وہ بھی بھیا کے لاشیں پر آئیں، ماتم کرنا شروع کیا. عزیزو، ہمارے پاس روایت میں موجود ہے، بیان کرتے ہیں کہ یا شمر تھا یا عبید اللہ،
ان ملاعین میں سے ایک نے مولا سید سجاد کے پاس آ کر کہا کہ اے سید سجاد، خواتین سے کہو کہ ماتم ختم کرے اور چلے۔ مولا سید سجاد خاموش رہے سلام اللہ علیہ۔ ایزو پھر اس لعین نے ایک کوڑا امام سجاد کی قبر پہ مارا۔ یہ تصور اتنا شدید ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی رونا آتا ہے۔ امام مظلوم کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں گویا توق تھا، امام انتہائی شدت کے غم میں تھے اور یہ لعین کوڑا مار رہا تھا۔ امام نے صبر کیا، اس نے ایک اور کوڑا مارا۔ جب اس نے کئی کوڑے مارے، بی بی زینب السلام اللہ علیہا نے دیکھ لیا کہ بی بی تشریف لائیں اور کہا کہ اے سجاد، ہم چلنے کو تیار ہیں۔ آج تو میں معذرت چاہتا ہوں، ایک جملہ کہوں گا، کیا اس لعین نے کوئی کوڑا بی بی زینب کو تو نہیں مارا تھا؟ یہ لعین ہے یہاں پر اور امام سجاد کو کوڑا مارا ہے۔ اب ایک گھر کی کہانی سناؤں جہاں ایک اور امام ہے، اس کے گلے میں بھی رسی ہے، ایک مخدرہ بنت رسول، اس عالم غم کے اندر اس لعین نے بی بی کو بھی کوڑا مارا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون۔ خدایا جنہوں نے بی بی پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما، جنہوں نے بی بی کے حق کو غصب کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما، جنہوں نے بی بی کو مضروب کیا انہیں زر پہنچائے انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ اے پاک پروردگار، ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔